اللہ پاک کی مقدس کتاب قرآن مجید جس کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یعنی جس شکل میں ہمارے پاس ہے، یہ ہمیشہ سے اس صورت میں نہیں تھی۔ فرسٹ ٹائم قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا تھا۔ جمع کرنے کا اصل سبب جنگ یمامہ ہے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اگر مجھے پہاڑ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو یہ میرے لیے قرآن جمع کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین، رمضان اللہ پاک کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس مبارک اور مقدس مہینے میں روزے اور عبادت کے ذریعے خدا کو راضی کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ پاک نے پریویس امتوں کی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روزے فرض کیے تاکہ یہ اس کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کریں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب کم از کم 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے میں امت محمدیہ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کا رجحان دین پر عمل کرنے اور سیکھنے اور دین کے بارے میں جاننے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ سو اسٹارٹ لیتے ہیں اپنے پروگرام کا اور خوش آمدید کہتے ہیں مدنی چینل کے پروگرام تاریخی فیصلوں میں، یعنی ہسٹوریکل ڈیسیجنز میں۔ ناظرین، اللہ پاک کی مقدس کتاب قرآن مجید جس کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یعنی جس شکل میں ہمارے پاس ہے، یہ ہمیشہ سے اس صورت میں نہیں تھی، بلکہ نزول کے وقت اس کا کچھ حصہ مختلف پرچوں، بکری کے شانوں اور مختلف جگہوں پر تھا۔ فرسٹ ٹائم قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا تھا۔ ایسے بہت سے کام ہیں جنہیں سب سے پہلے کرنے کا فیصلہ آپ نے فرمایا۔ آج ہمارا پروگرام کا ٹاپک صدیق اکبر کے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ فیصلہ کب، کہاں، کیسے اور کیوں کیا گیا، اس تاریخی فیصلے کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اولیات صدیق اکبر، یعنی ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں سب سے پہلے وہ کام صدیق اکبر نے کیے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص آپ رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ پھر سب سے پہلے جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی آپ کو سچا جانا اور مانا، وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ پھر سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے اور اس کو اعلانیہ سب کے سامنے بیان کرنے والے بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ اور ناظرین، اس کے سبب آپ رضی اللہ عنہ کو بہت تکالیف بھی دی گئیں۔ جب آپ نے اسلام کو ظاہر فرمایا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے پہلے خطیب بھی ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا اعزاز بھی آپ رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، اور جس دن اسلام قبول فرمایا اسی دن اسلام کی دعوت بھی شروع فرما دی۔ ابتدائے اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے بہت تکالیف دی گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کے شر سے آپ کو بچایا۔ یوں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سیکیورٹی گارڈ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ جانی اور مالی طور پر سب سے پہلے اسلام کی مدد کرنے والے بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ اسلام لاتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم خرچ کر دیے۔ پھر اسلام میں آپ ہی سب سے پہلے امیر حج بننے کی سعادت بھی آپ کے حصے میں آئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے ہی بیت المال قائم فرمایا، اور پھر اسلام کی سب سے پہلی مسجد بھی آپ نے اس وقت بنائی جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو ابن دغینہ کے روکنے پر دوبارہ مکہ واپس تشریف لائے اور گھر میں عبادت کرنے لگے۔ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد قائم فرمائی اور اس میں عبادت و ریاضت شروع فرما دی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں قائم فرمائی۔ ناظرین کرام، یہ وہ فیصلے اور سعادتیں تھیں جو آپ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آئیں۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ قرآن مجید کو کمپائل کرنے کا فیصلہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک عظیم و شان کارنامہ ہے۔ پہلے ہم جمع کرنے کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ قرآن پاک کو ایک جمع کرنے کی ضرورت پڑی۔ ناظرین جمع کرنے کا اصل سبب جنگ یمامہ ہے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ ناظرین یوں تو ارتداد یعنی اسلام سے منہ پھیر کر جانے والوں سے کی جانے والی تمام جنگیں ہی اپنی جگہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں، لیکن جنگ یمامہ ان تمام جنگوں میں سب سے بگ اور ڈینجرس تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب مرتد کا خاتمہ، کیونکہ عرب میں اس وقت اس سے بڑا کوئی مرتد نہیں تھا، اس جنگ میں یعنی یمامہ کی جنگ میں اس فتنے کا خاتمہ ہونا تھا۔ ناظرین اس جنگ کی فتح سے مسلمانوں کو جہاں بہت خوشی ہوئی تھی، وہیں جنگ مسلمانوں کے لیے بہت غم بھی لے کر آئی تھی، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کمانڈ میں 24,000 کے لشکر کے ساتھ اس فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ پر روانہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے سامنے 40,000 کا لشکر کفار تھا۔ خوب لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ بدبخت کذاب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا۔ اس جنگ میں مسیلمہ کے 20,000 لوگ مارے گئے اور مسلمانوں کے 1,200 کے قریب لوگ شہید ہوئے، جن میں 700 ایسے مسلمان تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ وہ نقصان تھا جس کی تلافی امپاسبل تھی۔ اسپیشلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بہت رنج تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو فیل کیا کہ جنگوں کا سلسلہ تو ابھی کنٹینیو ہے، اور اگر جنگ یمامہ کی طرح اگلی جنگوں میں بھی حفاظ کرام کی شہادت کا سلسلہ جاری رہا تو قرآن پاک ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ اسی لیے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق کے مشورے کو قبول فرماتے ہوئے قیامت تک قرآن پاک کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کو جمع کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ کے دنوں میں مجھے بلوایا۔ جب میں حاضر ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے عمر بن خطاب نے مجھے قرآن کریم کے بہت سے قرا کے شہید ہونے کی اطلاع دی ہے، اور ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ چونکہ کفار سے جنگوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے ڈر ہے کہ قرآ کی کثیر تعداد شہید ہونے سے قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا میں قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دوں۔ ناظرین صدیق اکبر زید بن ثابت رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ بہرحال اس کام کے لیے حضرت عمر فاروق انسسٹ کرتے رہے، پھر اللہ پاک نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح میرا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیا، اور میری رائے بھی ان کی رائے کے موافق ہو گئی۔ لہٰذا اے زید، آپ عقل مند نوجوان ہیں، ہمیں آپ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، تو آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لکھا کرتے تھے، اس لیے یہ عظیم کام آپ ہی کیجئے، اور تمام قرآنی آیات کو مختلف جگہوں سے لے کر ایک جگہ جمع کر کے دے دیجئے۔ ناظرین یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنے پاس قرآن کو کمپیوٹر میں، موبائل میں، کوئی ڈرائیو میں سیو کیا ہو۔ اس وقت تو قرآن سینوں میں محفوظ تھا، یا مختلف پرچوں، بکری کی شانوں وغیرہ پر، اور ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں دکھائی جا سکتی تھی کہ بعد میں کریکشن کر لی جائے، جیسا کہ آج کے دور میں ہوتا ہے کہ ایک نیو ایڈیشن میں کریکشن کر لی جاتی ہے۔ ناظرین یہ معاملہ اللہ کی مقدس کتاب اور کلام کا تھا، اسی لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اگر مجھے پہاڑ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو یہ میرے لیے قرآن جمع کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا۔ اور ناظرین یہ بات کہنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ بھی اس تشویش کا اظہار کرتے ہیں جو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی یہ کام سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ لوگ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو کام خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کام کی امپورٹنس اور اس کے بینیفٹس کو بخوبی جانتے تھے، اور اس کام کو نہ کرنے کے نقصانات سے بھی واقف تھے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید سے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم کہ اے زید، اسی کام میں ہی بہتری ہے۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان دونوں حضرات کی طرح میرا بھی سینہ کشادہ فرما دیا، اور میں نے پوری کوشش سے ہڈیوں، کھجور کے پتوں، سفید پتھروں پر تحریر شدہ اور لوگوں کے سینوں میں موجود قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین حضرت زید کی محنت سے یوں سارا قرآن مجید ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جمع کیا ہوا قرآن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس، آپ رضی اللہ عنہ کی لخت جگر اور پیاری شہزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ پورا قرآن پاک مختلف حصوں میں جمع کر دیا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کا تاریخی فیصلہ اپنے تکمیل کو پہنچا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان عالی شان ہے، مصاحف میں سب سے زیادہ ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اللہ پاک ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ بھی کوئسچن پیدا ہو رہا ہو کہ قرآن مجید اگر حضرت ابوبکر صدیق نے جمع فرمایا تو پھر حضرت عثمان کو جامع القرآن یعنی قرآن کو جمع کرنے والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ہیلپ لینی پڑے گی۔ میں آپ کے سامنے جمع قرآن سے متعلق اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ آسان الفاظ میں پیش کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ عز و جل یہ کانفلکٹ بھی دور ہو جائے گا اور ہمیں یہ بات بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا حقیقی طور پر جمع فرمانے والا اللہ پاک ہے، اللہ پاک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے جامع یعنی جمع کرنے والے ہیں، کیونکہ جس خوبصورت ترتیب پر آج قرآن پاک کی تمام آیات مبارکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، یہ ترتیب لوہے محفوظ کی ہے اور جبریل امین علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک پہنچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اسی زمانے میں تمام آیات اپنی صورتوں میں جمع کی ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن پاک 23 سال میں جدا جدا آیتیں ہو کر اترا، کسی صورت کی کچھ آیات نازل ہوتی، پھر دوسری صورت کی کچھ آیات نازل ہوتی، پھر پہلی صورت کی نازل ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت کی ہے، فلاں آیت کے بعد فلاں سے پہلے رکھی جائے۔ اسی طرح قرآنی صورتیں مرتب ہوتی رہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان اسی ترتیب پر اسے نمازوں تلاوتوں میں پڑھتے۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ صورتیں اگرچہ زمانۂ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتب ہو چکی تھیں مگر ایک جگہ جمع نہ تھیں، بلکہ مختلف پرچوں، بکریوں کی شانوں وغیرہ میں مختلف جگہوں پر موجود تھیں۔ البتہ اس وقت حفاظ صحابہ کرام علی مردوان کے مبارک سینوں میں مکمل قرآن پاک محفوظ تھا۔ حضور کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جگہ اسے جمع کیا گیا، جیسا کہ ہم نے اسے ڈیٹیل میں اوپر ابھی سنا۔ اس کے بعد دور صدیقی میں قرآنی صورتیں اگرچہ مختلف جگہوں سے ایک جگہ جمع ہو گئی تھیں اور وہ مجموعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا، مگر ابھی بھی اس میں 3 کام باقی تھے، جس میں سب سے پہلے ان جمع کیے گئے مختلف صحائف کا ایک مصحف یعنی ایک کتابی شکل میں ہونا۔ ناظرین، یعنی وہ مختلف جگہوں سے جمع تو ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی ایک کتابی صورت میں نہیں آیا تھا۔ پھر اس میں اس مصحف کی کاپیز کو اسلامک کنٹریز کے بڑے بڑے سٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا۔ پھر تیسرا کام اور آخری کام یہ رہ گیا تھا کہ اس تیسرے کام کو جاننے سے پہلے ہمیں کچھ ڈیٹیلز جاننا ہوں گی۔ ناظرین، قرآن پاک صرف ایک واحد لغت قریش پر نازل ہوا تھا۔ عرب میں ڈفرینٹ قبائلس تھے اور ان کے لہجے، حرکات اور سکنات اور سم ورڈز میں بھی مختلف تھے، اور ان کے لیے کوئکلی اپنی مدر ٹنگ سے ہٹ کر قرآن مجید کو قریش کی لینگویج کے مطابق پڑھنا بہت مشکل تھا۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے عرض کر کے دیگر قبائل والوں کے لیے ان کی مدر ٹنگ میں قرآن پاک پڑھنے کی رخصت لے لی تھی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان المبارک میں جتنا قرآن پاک اس وقت تک اتر چکا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا دور کرتے۔ نزول قرآن کے لاسٹ ایئر جبریل امین نے دوبارہ صرف لغت قریش، جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا دور کیا۔ اور ناظرین، اس آخری دور جو لغت قریش پر ہوا، اس پر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ رخصت جو دیگر قبائل کو حاصل تھی پہلے، وہ منسوخ ہو چکی تھی۔ اب صرف وہی ٹنگ جس میں اصل قرآن پاک نازل ہوا تھا وہ باقی رہے گی، اور اسی کے مطابق تلاوت کی اجازت ہے۔ لہٰذا تیسرا کام جو باقی تھا وہ قرآن مجید کی ان لغتوں کو ختم کرنا تھا جو پہلے رخصت کی وجہ سے جائز ہوئی تھی مگر اب منسوخ یعنی ختم ہو چکی تھی۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کام اللہ پاک نے اپنے تیسرے بندے امیر المؤمنین جامع القرآن ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے لیے، اور اس طرح قرآن پاک کو جمع کرنے کا وعدہ الہی مکمل ہوا، اور اس لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ اب دوبارہ اپنے فیصلے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جمع قرآن کے اس فیصلے سے یہ بات بھی ثابت اور واضح ہو گئی، اگرچہ کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، لیکن اگر وہ بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، وقت ہمارا مکمل ہونے والا ہے، پھر آپ لوگوں نے تراویح کی تیاری بھی کرنی ہوگی، تو آئیے آخر میں حضرت ابو بکر صدیق کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر آسمان سے کوئی با آواز بلند صدا دے کہ جنت میں صرف ایک آدمی داخل ہوگا تو مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں گا، اور اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ انسان شیطانی وسوسوں اور نفسانی خواہشات کے بہکاوے میں اگر اللہ پاک کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کرنا یقیناً بری بات ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد انسان کو رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، انسان کو ہمیشہ اللہ پاک سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، اچھی ہوپ رکھنی چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن ناظرین، امید کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان اس سے بالکل بے خوف ہو کر اس کی رحمت اور اس سے معافی کی امید پر گناہ کرنا شروع کر دے یا گناہوں میں پڑ جائے اور اپنے آپ کو اور بے باک ہو جائے۔ یہ انتہائی برا فعل ہے اور اس کی سخت ممانعت ہے، بالکل سخت منع ہے۔ ناظرین، صدیق اکبر کے یہ کلمات عاجزی پر مشتمل تھے، لیکن آپ کے فرمان سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، یہ لیسن ملتا ہے کہ انسان کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے، بیلنس رہنا چاہیے، یعنی نہ تو اتنا خوف ہو کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور نہ ہی اتنی امید ہو کہ انسان گناہوں پر سے بے باک ہو جائے، گناہوں پر بے باک ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں مایوسی سے بچائے اور ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ عزوجل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ہسٹوریکل ڈیسیجن کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔